خدا کے دین کا ہے پاس گر عزاداروں، تو دشمنوں پہ رکھو تم نظر عزاداروں، کہ بے خبر نہیں رہتے کبھی غلام حسین۔
بسم اللہ الرحمن، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن ابي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم والله يعلمهم، صلوات اللہ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، دشمن شناسی کے عنوان سے ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا، آج ہم اس سلسلے کی دوسری نشست میں داخل ہو رہے ہیں۔ موضوع پر بحث کے لیے سورہ مبارک انفال کی 60 آیت کو انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، امر کر رہا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اپنے آپ کو تیار کرو ان کے لیے، اپنے آپ کو ان کے لیے مہیا اور آمادہ رکھو، مستطعتم جتنی تمہاری استطاعت ہے، من قوتن اپنی قوت کے اعتبار سے بھی، ومن رباط الخیل اور سرحدوں پر گھوڑوں کے باندھنے سے، یہ دو کام کر کے رکھو اور جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنی آمادگی رکھو، کس لیے، ترہبون بہی، ڈرا سکو، خوف ڈال سکو اس کے ذریعے سے تم، کس کے دلوں میں، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈرا سکو، وعدوکم اپنے دشمنوں کو بھی ڈرا سکو، وآخرین من دونہم اور ان کے علاوہ بھی کچھ ہیں، لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے انہیں، واللہ یعلمہم، لیکن اللہ انہیں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا عدوف کیا ہے، کہ جو بغض کے لیول سے اوپر آ جائے، جب تک دل میں ناپسندیدگی ہے، جب تک دل میں برائی ہے تب تک بغض ہے، لیکن جب یہ بغض عملی صورت میں ظہور کرنے لگ جائیں تو عداوت ہے اور عدوف ہے۔ لہذا جب عملی طور پر آ کر تم سے دشمنی کرنے لگے تو تمہیں بھی اس کے مقابلے پر آمادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو محبت اور دشمنی کل جس کی بات کی گئی اور اب بھی جس دشمنی کی بات کی جا رہی ہے، بیس لائن کیا ہے؟ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں لیس الدین الا الحب والبغض، دین سوائے محبت اور بغض کے، محبت اور دشمنی کے کچھ نہیں ہے۔ کون سی محبت اور کون سی دشمنی؟ وہ محبت اور وہ دشمنی جس کا معیار اللہ ہو، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ اللہ کے لیے دوستی معیار کیا ہے؟ کوئی بھی چیز ہمیں جب تک اس لیول پر ہم نہ آ جائیں کہ ہمیں اچھی لگے صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف لے جانے والی ہے، تب تک ہم دین کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے، کلمہ پڑھ لینا، نمازیں ادا کر دینا وغیرہ وغیرہ، یہ دین کا ظاہر ہے۔ لہذا جب اعراب آ کر، بدو آ کر پیغمبر کے سامنے کہتے ہیں اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، یا آمنا، ہم ایمان لے آئے، تو خدا کیا کہتا ہے؟ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل زبان کا اسلام اور ہے، حقیقی اسلام اور ہے۔ حقیقی اسلام کا معیار کیا ہے؟ میری پسند اور میری نفرت کا معیار اللہ ہونا چاہیے۔ لہذا علماء اس حد تک فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے کوئی دو بیٹے ایسے ہیں جن میں سے ایک دیندار ہے، اگر تمہارے لیے اس بیٹے میں کی محبت زیادہ نہیں ہے، اپنے ایمان پر غور کرو جا کر۔ اگر تمہارے کچھ دوست ہیں جن میں سے بعض دوست دیندار ہیں، اگر وہ تمہیں زیادہ اچھے نہیں لگتے تو اپنے دین پر غور کرو۔ محبت کا، دوستی کا، تمام چیزوں کا معیار کیا ہے؟ اللہ۔ اسی طرح سے دشمنی، کچھ دشمن میری ذات کے دشمن ہیں، میں ان کو اچھا نہیں لگتا، خوب نہ لگوں، اب وہ مجھ سے جو مرضی دشمنی کریں، جو مجھے میری وجہ سے ناپسند کر رہے ہیں میرے دشمن نہیں ہیں۔ کب میں ان سے کب دشمنی کروں؟ کہ جب دشمنی کی وجہ اللہ ہو۔ میری ذات سے کسی کو مسئلہ ہے، میں کسی کو نہیں پسند آ رہا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میری جانب سے کسی کے لیے محبت اور دشمنی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ۔ مجھے کوئی اچھا اس وقت لگنا چاہیے کہ جب وہ اللہ کے راستے پر ہے، دین کے راستے پر ہے، اللہ کے نزدیک ہے۔ اور میری دشمنی کا معیار بھی، اگر میں اس معیار پر ہوں تو دین کے دائرے میں ہوں، اگر میرا معیار یہ نہیں ہے تو مجھے تجدید دین اور اپنے دین پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اسی معیار پر، اللہ کے لیے حق پر ہونے کی وجہ سے دشمن پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ عدو اللہ، اللہ کے دشمن، وعدوکم، یہ تم سے کیوں دشمنی کر رہے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے۔ بس دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ۔ اب غور کیجیے گا، جو اللہ کی وجہ سے دشمنی کرتے ہیں، جن کی دشمنی کی وجہ حق ہے، ہمارا حق پر ہونا ہے، ان کے لیے قرآن کہتا ہے اے حبیب، جب تک تم اللہ اور دین پر سے ہاتھ نہیں اٹھا لو گے یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، تم انہیں راضی نہیں کر سکتے جب تک یہ تم سے تمہارا دین نہ چھین لے۔ لہذا ایک تصور اب یاد رکھیے گا، دشمنوں کی جانب سے جو بعض اوقات کی ایک تصور آتا ہے کہ جی کمپرومائز کر لو، دین پر کمپرومائز کرنا نقصان دہ۔ کیوں؟ آپ جہاں کمپرومائز کرنا شروع کریں گے یہ کمپرومائز وہاں ختم نہیں ہوگا بلکہ شروع ہوگا۔ لہذا رہبر معظم نے جو فرمایا بڑے واضح طور پر رہبر نے کہا تھا کہ تم جو ان لوگوں سے دوستی کرنے اور سمجھ رہے ہو کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے، یہ معاہدے والے لوگ ہی نہیں ہیں، ان کا ہمیشہ تقاضا ڈو مور کا ہوتا ہے۔ تم جب ایک قدم پیچھے ہٹو گے یہ چاہیں گے کہ تم دو قدم پیچھے ہٹو، جب تم دو ہٹو گے یہ چاہیں گے چار ہٹو، جب تک تم دین سے ہٹ نہیں جاؤ گے یہ راضی نہیں ہوں گے۔ لہذا ان کو راضی کرنا، اب ہمارے ہاں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کمپرومائز۔ عزیزان من، کمپرومائز وہاں پر ہو سکتا ہے جہاں پر ذات درمیان میں ہو، میرے کوئی شخصی منافع درمیان میں ہو کہ میں اپنے شخصی منافع کو چھوڑ دوں، چلے میں نے اپنے حصے کی زمین چھوڑ دی، میں نے اپنے حصے کا کاروبار چھوڑ دیا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں گے تب بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، کب تک؟ جب تک آپ اپنے دین سے ہاتھ نہیں اٹھا لیں گے۔ اور بہت واضح ان کی دشمنی، دیکھیے میں اس بات کو بڑے افتخار کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ہمارا 1400 سال کا ریکارڈ ہے، ہم نے کبھی کسی کو اس کا دین چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا، اور نہ کبھی کسی کے لیے زور لگایا، کبھی کسی کے لیے ہم نے، ہم آج تک، یہ یاد رکھیے گا، ہم صرف اپنی حقانیت کے دلائل پیش کرتے ہیں، اب بعض کو برا لگنے لگے تو یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ کوئی اپنے دین سے ہاتھ اٹھائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حق کو بیان کر دو، حق پسند خود بخود آ کر مل جائے گا، زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈنڈے تلوار چاقو ان سے ہم نہ ہم بدلواتے ہیں نہ ہمارا کام ہے، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور اس بات پر بھی یقین ہے کہ حق بیان کر دو گے حق پسند خود بخود آ جائے گا۔ لہذا ہم افتخار کے ساتھ، 1400 سال کا ہمارا ریکارڈ ہے، ہم نے کبھی یہ کام نہیں کیے کہ لوگوں کو تلوار۔ ہمارا مذہب ایک بہت، ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے مجھے بڑی خوبصورت بات یہ کہی تھی، آج تک میرے ذہن میں محفوظ ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا جو مسلک ہے وہ کشتیاں جلانے والا مذہب نہیں ہے، چراغ بجھانے والا ہے۔ ہمارا مسلک کشتیاں جلانے والا نہیں ہے کہ کشتیاں جلا دو بےچارے کہیں بھاگ ہی نہیں سکتے سوائے لڑنے کے، جان بچانے کے کوئی چارہ نہیں ہے نا۔ ہمارا مسلک یہ نہیں ہے، ہمارا مسلک رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا دینے والا ہے، اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اپنی مرضی سے رکنا چاہتے ہو تو رکو۔ لہذا ہم بھی اپنے اللہ ہر سال ہم فرش عذاب بچھا کر یہی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے جو آنا چاہے آ جائے، ہمارا کام ہے حق بیان کرنا۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی مرحلے پر یہ ہے کہ جی ہم کمپرومائز کر لیں گے، ہم اپنے موقف سے ذرا سا پیچھے ہٹیں گے تو سامنے والے، نہ آپ نے دیکھ لیا، ابھی تو ہم نے پیچھے ہٹنے کی بات نہیں کی تھی وہ کہاں تک پہنچ گئے، اور پھر پہنچنے کے بعد دیکھیے خود بخود ذلیل ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، کچھ نہیں کرنا پڑا ہے۔ 73 سال کی اس ہسٹری میں بالآخر 73 سال کے بعد واضح ہو گیا نا کون حسین کے ساتھ کھڑا ہے، کون یزید کے ساتھ کھڑا ہے، اور یزید اتنا مردہ باد ہے، اتنا مردہ باد ہے کہ جذبات میں آ کر اپنے ابو کا نام لے تو لیا، اس کے بعد شرمندہ ہو کر پھر رہے خود بخود ساری کی ساری یہ جو ہو رہا ہے۔ تمہیں ابھی حسین کی قوت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم شیعوں کو حسین کی قوت کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم امام حسین کو جس طریقے سے، اس کربلا کو جس طریقے سے استعمال کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں پہچانا، نہ امام حسین کو پہچانا نہ کربلا کو پہچانا۔ انشاءاللہ کبھی خدا فرصت دے تو یہ موضوعات ہیں عزیزان من، یہ موضوعات ہیں، پہچانے کربلا میں امام حسین نے کیا کیا ہے، پہچانے کربلا کیا چیز ہے۔ یہ تو کربلا کا کم ترین آثار میں سے ہے کہ جو کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، آج 1400 سال کے بعد بھی کوئی اس کا نعرہ اگر لگا بھی دے تو اس کو منہ دکھانے کے لیے جگہ نہیں ملتی معاشرے میں۔ یہ کم ترین اثر ہے، یہ کربلا کا کم ترین اثر ہے، تو خدا جانے جن رگوں میں کربلا اتر جائے وہ کیا کر کے دکھا دیں گے۔ اور ہے کربلا کا یہ اثر ہے، کربلا حر نہیں بناتی، کربلا حر جیسے بناتی ہے، صرف ایک حر نہیں ہے یہاں پہ، حر کے لیے ہر وقت دروازہ کھلا ہے، صرف زمین وہ ہونی چاہیے جس میں حر بننے کی صلاحیت ہے۔ لہذا دشمن سے یہ توقع بالکل مت کیجیے گا کہ اگر ہم کمپرومائز کر لیں گے، اگر ہم پیچھے آ جائیں گے نا، یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ لہذا دین ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے اس کے مقابلے پر کرنی ہے تیاری۔ اب یہ جو تیاری کرنی ہے، اس سے پہلے ذرا سا دشمنوں کا انٹروڈکشن ہو جائے کہ کس کے مقابلے پہ کیا کرنا ہے۔ پانچ طرح کے دشمن قرآن نے بیان کیے۔ میں سب سے ہلکے دشمن سے نیچے سے اوپر کی طرف سفر کروں گا، آج نام بھی بتاؤں گا اور کچھ کے بارے میں گفتگو بھی کروں گا، اور باقیوں کے بارے میں انشاءاللہ کل اور پھر پرسوں۔ سب سے کم ترین دشمن جو دین نے بنایا، دشمن کون ہے؟ جو عملاً دشمنی کیا ہے؟ عملی طور پر اللہ کے راستے سے ہٹانے والا۔ اب میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، یعنی اگر کبھی زندگی میں موقع رہا تو دشمنی کیسے کی جاتی ہے اور قرآن نے کیا بتایا ہے وہ عرض کروں گا۔ آج صرف دشمنوں کا انٹروڈکشن ہے، یہ جو سیشن ہے ہمارا۔ دشمن کون؟ سب سے ہلکا دشمن جو دین سے ہٹانے کا باعث بن سکتا ہے، فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم۔ تمہاری ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بیویوں اور بچوں میں سے، لیکن ازواج کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بیوی ترجمہ کیا جائے۔ یہ زوج دو طرفہ ہے، بیوی کے لیے شوہر ہو سکتا ہے، شوہر کے لیے بیوی۔ لہذا فارسی کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ زیادہ آسان ہے، ہمسر۔ تمہارے ہمسر، آپ چاہے عورت کے لیے مرد ہوں یا مرد کے لیے عورت، تمہاری زوج تمہارا دشمن ہے، ان میں سے بعض اور اولاد میں سے۔ من من بازیہ ہے، یعنی نہ ساری زوج دشمن ہوتے ہیں نہ ساری اولاد ہیں، سب نہیں ہوتے، کچھ ہو سکتے ہیں، اور جو ہو سکتے ہیں ان سے کیا فرمایا؟ فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو۔ دوسرے نمبر پر دشمن کون ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کا دشمن ہے، کب؟ جب وہ بے شدت برائی کی طرف دعوت دینے والا اور بلانے والا۔ تیسرے نمبر پر دشمن کون ہے؟ کافرین۔ فرمایا کون ہے کافرین؟ عدو مبین، تمہارے کھلے ہوئے دشمن۔ چوتھے نمبر پہ دشمن کون ہے؟ شیطان۔ فرمایا کہ شیطان کی اتباع نہ کرو، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ اب کافر بھی دشمن ہے کھلا ہوا، اور شیطان بھی کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن میں نے کافر کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، شیطان کو اس سے زیادہ شدید دشمن، لیکن شیطان کا پانچواں نمبر نہیں ہے۔ یعنی کافر اور شیطان سے زیادہ بھی شدید دشمن موجود ہے قرآن۔ اب کافر کم تر دشمن کیوں ہیں اور شیطان کیوں ہے، انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن شیطان کی دشمنی شدید، اور شیطان سے بھی زیادہ خطرناک دشمن کون ہے؟ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، پیغمبر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، لَتَجِدَنَّ، اے میرے حبیب، تم حتمن بالضرور پاؤ گے۔ اب یہ جو میں حتمن اور بالضرور ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ صرف تاکید پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں کہ جو مجھے یقین ہے کہ اس کے باوجود بھی نہیں پہنچتی جو ہے۔ لام تاکید، تَجِدَنَّ میں آخر میں جو نون آ رہا ہے، یہ نون تاکید ثقیلہ ہے۔ اصل لفظ کیا ہے؟ تَجِدُ، اصل لفظ ہے تجدو، تم پاؤ گے۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ، حتمن بالضرور تم پاؤ گے۔ اب خدا اتنی تاکید کر کے اگر کہہ رہا ہے تو کیا ممکن ہے کہ نہ ہو؟ اصل ممکن نہیں ہے۔ کیا پاؤ گے؟ اشد الناس للذین آمنوا، لوگوں کے درمیان میں بدترین دشمنی کرنے والے مومنین سے شدید ترین عداوت رکھنے والا لوگوں میں کس کو پاؤ گے؟ الیہودا والذین اشرکوا، یہودی اور مشرک۔ یہودی اور مشرک قرآن کی نظر میں مومنین کے بدترین دشمن ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یا بعض افراد کے ذہن میں یقیناً ایک سوال آیا ہوگا کہ میں نے اس گنتی میں ایک بہت اہم دشمن کا نام نہیں لیا، اور یقیناً آپ متوجہ ہوں گے، بعض کے ذہن میں سوال بھی ہوگا، وہ کون ہے؟ منافق۔ اور منافق کی دشمنی میں بھی کسی کو شبہ بھی نہیں ہوگا، تو دشمن کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ یاد رکھے گا کہ منافق کی اپنی کوئی اصل نہیں ہوتی، اپنی کوئی منافقت کی اپنی کوئی اصل نہیں ہے۔ منافق بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے؟ لبادہ اس نے اسلام کا پر اڑا ہوا ہوتا ہے، اندر سے اس کا رشتہ کہیں اور مل رہا ہوتا ہے۔ اب یا تو وہ کافر ہوتا ہے، یا وہ یہودی ہوگا، یا مشرک ہوگا، اور اسی اعتبار سے اس کی منافقت کی کیفیت ہوگی۔ مطلب کافر اگر ہوگا اور منافق ہوگا تو شاید اتنا خطرناک نہ ہو جتنا کبھی کوئی یہودی اور مشرک منافق بن کر ہماری جڑوں میں داخل ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر وہاں تک پہنچا تو آپ کی خدمت میں عرض بھی کروں گا کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے تو یہ ثابت، وہ منافق جو یہودی اور مشرکوں کے لبادے میں تھے کہاں پر ظاہر ہوئے، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اگر وہاں تک پہنچا۔ لہذا یہ پانچ دشمن، اب ان پانچوں میں سے ہم نے کن کے مقابلے پر آمادہ رہنا ہے، کن کے مقابلے پر پروردگار چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، وہ کون سے، عرض کروں گا، لیکن بیان اس لیے کروں گا کیونکہ ابتدا نیچے سے ہی ہوتی ہے۔ لہذا انسان کے سب سے ہلکے یا کمزور یا سب سے نچلے درجے کے جو دشمن ہیں وہ کون ہیں؟ زوج اور اولاد۔ عرض کیا کہ ان کی دشمنی، ظاہری دشمنی کب ہوگی؟ جب یہ انسان کو اللہ اور دین کے راستے سے ہٹانے والے۔ اب ہمسر اور اولاد انسان کو کس جگہ تک پہنچا سکتے ہیں؟ ان کی محبت، اگر انسان ان کی محبت میں کسی ایسے مقام تک پہنچ جائے کہ وہ خدا کو بھول جائے تو اس کا انجام کار کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مثال سے دوں گا اور پھر بات کو آگے شروع کروں گا۔ تاریخ میں اپنی اولاد کی وجہ سے کوئی دین کا کتنا بڑا دشمن واقع ہو سکتا ہے، اس کی سب سے بڑی مثال زبیر بن عوام۔ زبیر بن عوام کون ہے؟ رشتے میں پھوپا ہے پیغمبر اکرم اور مولا کائنات کا، اور یقیناً قریش سے تعلق ہے۔ عجیب داستان ہے، ابتدا میں اسلام لانے والا، مکہ میں مشرکین اور کفار کے مقابلے پر بدترین مصائب دیکھنے والا، شعب ابو طالب کی سختیاں اٹھانے والا، ہجرت کر کے مدینہ آنے والا، مدینہ میں آ کر پھر تمام جنگوں میں جم کے لڑنے والا، یعنی جن جنگوں میں لوگ الٹے پاؤں بھاگ رہے تھے ان میں آپ کو زبیر نہیں ملے گا، زبیر نہیں ملے گا، زبیر آپ کو لڑتا ہوا دکھائی دے گا۔ زبیر جنگ سے فرار کرنے والا آدمی نہیں ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھیں، پیغمبر کی شہادت کے بعد جب جناب سیدہ حسنین کا ہاتھ پکڑ کے مختلف لوگوں کے دروازوں پر جا رہی ہیں، اور مولا کائنات نے جن لوگوں سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تم میری ولایت کے گواہ بننا چاہتے ہو کل صبح مسجد میں سر منڈا کر تلوار لے کر آ جانا، تو جن چار لوگوں کے تاریخ نے نام لکھے ہیں بعض مورخین کے مطابق ان میں سے ایک زبیر بن عوام۔ اب یہ زبیر بن عوام جو مولا کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کی اس سرحد پہ کھڑا ہوا ہے، 25 سال کے بعد جب امیر المومنین ظاہری خلافت پر بیٹھے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر رہا ہے، لیکن پھر اپنے بیٹے کی محبت میں دھوکہ کھاتا ہے، مدینہ کو ترک کرتا ہے، بصرہ جاتا ہے، اور جنگ جمل کے اہم ترین کرداروں میں سے ایک کردار زبیر۔ بات تشنہ رہ جائے گی، اس لیے چند ایک جملے کہہ کر بات کو مکمل کرو۔ خود زبیر کے بارے میں تاریخ میں الجھاؤ ہے، نہیں معلوم، صحیح بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن زبیر کو امام نے جب جنگ میں سامنا ہوا، امام نے اس کو یاد دلایا، کہا زبیر تم کون تھے، یاد کرو تم کون تھے، یاد کرو ہم نے تم نے کیا کیا ساتھ گزارا۔ اور امام کے جملوں نے زبیر کے قلب پر اثر کیا اور زبیر نے جنگ کا میدان ترک کر دیا۔ اور جب عبداللہ ابن زبیر کو پتہ لگا تو تاریخ کی گواہی کے مطابق یا اس نے اپنے کسی جاسوس اور بانس کے مطابق خود اس نے پیچھے جا کر اپنے باپ کا قتل کیا۔ اب زبیر کا کیا انجام ہے کیا نہیں ہے اس سے بحث نہیں ہے، جو چیز توجہ میں لانے والی ہے وہ کیا ہے کہ دین کے لیے اتنی قربانیاں دینے والا، دین کے لیے اتنی مشکلات اٹھانے والا، بعض مقامات پر اتنا واضح رہنے والا شخص اولاد کی محبت میں دین کے مقابلے پر کھڑا ہے، حجت زمان ولی زمان کے سامنے کھڑا ہے۔ لہذا کسی خوش فہمی، اب مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے عزیزوں، خواتین کے لیے خاص طور پر کہوں گا کیونکہ خواتین میں یہ کیفیت بڑی شدید ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی خاطر اپنے شوہروں کو مجبور مت کرو کہ وہ تمہارے لیے حرام لے کر آئے۔ چھوٹی چھوٹی خواہشات، یہ جو تم دشمنی خدا کی طرف متوجہ کر رہی ہو، یہ جو حرام تمہارے گھر میں آ رہا ہے، یہ تمہیں کہاں لے کر جائے گا اس کا اندازہ نہیں۔ اسی طرح سے ان شوہروں کو بھی کہوں گا کہ جو اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات اپنی ذات کی خاطر اپنی بیویوں کو حرام کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے ان شوہروں کی طرف کہ جو اپنے آپ کو حسینی بھی کہتے ہیں اور اپنی بیویوں سے ترک حجاب کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اولاد، اولاد کی محبت دین کے راستے سے دور نہ کرے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے گا تو اچھا انسان اور بڑا انسان بن جائے گا، اب چاہے اس کی تنخواہ، وہ جو فیس ہے، وہ رشوت کے پیسوں سے آئے یا چوری سے آئے۔ اشتباہ کر رہے ہیں اسی سامنے، وہ اولاد کے جو حرام کے پیسوں سے پڑھے گی وہ ابھی سے آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا رہی ہے، اور جب جوان ہوگی جس کے لیے آپ نے اتنا سب کچھ کیا، وہ آپ سے آپ کا دین بھی چھین لے گی۔ خوش فہمی میں نہ آ رہے ہیں۔ حلال کی قوت حرام سے بہت زیادہ ہے، اس پر ایمان رکھیں۔ حلال کا آپ نے اپنے بچے کو کہیں کم گریڈ میں بھی پڑھا دیا، اس کا جبران اللہ کرتا ہے، چھوڑ کر تو دیکھیں چیزیں اللہ پر۔ لہذا جس مقام پر بیوی اور اولاد انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا رہی ہے، وہ مرحلہ دشمنی کا مرحلہ ہے، فحضر۔ لہذا فرمایا کہ اپنے شوہر یا بیوی کی محبت میں اس مقام تک مت جاؤ کہ جہاں پر اللہ کی مخالفت اور دشمنی ہو۔ اسی طرح سے اولاد کی بھی ہر خواہش ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ خواہشیں جو تم پوری کر رہے ہو، ہو سکتا ہے کسی دن تمہیں اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرے۔ دوسرا دشمن کون ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ ایک معصوم پیغمبر کا جملہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ کون ہے جناب یوسف؟ کیا فرما رہے ہیں کہ نفس بے شدت برائی کی طرف حکم دینے والا ہے۔ اب یہ جو نفس ہے، اور آپ نے یہ جملے سنے ہوں گے، الفاظ سنے ہوں گے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، یہ نفس کی اقسام نہیں ہیں۔ یہ شبہ ہے جو بعض اوقات بعض بزرگان بیان کر دیتے ہیں، یہ اقسام نہیں ہیں، یہ نفس انسانی کی حالات کا نام ہے۔ انسان پر جیسے ہی بلوغت کے بعد تکلیف شروع ہوتی ہے، مکلف ہو جاتا ہے، حلال اور حرام، واجب اور حرام شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے انسان کے نفس میں ایک بغاوت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ کیفیت شدید ہو تو نفس امارہ کی صورت میں ظہور کرتی ہے۔ اب اس امارگی کی کیفیت کا تعلق بلوغ سے پہلے کے مرحلے میں، اگر بلوغ سے پہلے انسان کی صحیح تربیت ہو جائے، اس کے عقائد صحیح ہوں، اسے صحیح تربیت دے دی جائے، تو امارگی کی کیفیت نہایت ضعیف ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر تربیت صحیح نہ ہو، اگر عقائد صحیح نہ ہو، تو پھر یہ کیفیت شدید ہو جاتی ہے۔ کتنا ہی کافر کیوں نہ ہوں، کتنے ہی برے ماحول میں کیوں نہ پرورش پیدا کریں، لیکن جیسے ہی امارگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ویسے ہی لوامگی کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا بدترین کافر بھی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ملامت کا احساس ہوتا ہے، اس کے دل میں ندامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ندامت کی کیفیت یہ اللہ کی طرف سے نفس لوامہ اس کی کیفیت ہے۔ اگر انسان اپنی اس ملامت کی کیفیت کی طرف توجہ دینا شروع کر دے اور اس کے اوپر توجہ دے، تو یہی توجہ اسے امارگی کی کیفیت سے باہر نکال سکتی ہے۔ لیکن جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جس وقت وہ بالغ ہو امارگی کی کیفیت اس کے اندر ضعیف ہو. اب کیسے ضعیف ہوگا؟ میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں انسان پر اس کی ابتدا سے ہی تکلیف اس پر واجب نہیں رکھی، پانچ یا چھ سال کے بعد یا سات سال کے بعد یا نو سال کے بعد کر دیتا نہیں، اللہ نے بلوغ کے بعد انسان کے اوپر 12, 13, 14 سال کے بعد اطاعت رکھی. یہ جو بچپن سے لے کر اور خصوصاً 5 یا 6 سال کے بعد سے لے کر بلوغ تک کا ٹائم پیریڈ ہے، یہ بنیادی طور پر عقیدہ اور عقائد اور معارف دینی سمجھنے کا زمانہ ہے. یہ زمانہ ہے جس میں ہمیں اپنے بچوں کو معارف دینی سکھانے ہیں اور عقائد سکھانے، اس زمانے میں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اور جتنے بھی پیغمبر کی طرف سے احادیث آئی ہیں اس دور میں صرف یہ کہا ہے کہ 7 سال کے بچہ جب ہو جائے تو اسے نماز کی عادت ڈالو اور اس پہ سختی کرو، صرف نماز کی عادت ڈالنے کو کہا گیا ہے، یا بعض روایتوں میں روزہ، وہ بھی چاہا گیا ہے کہ عادت پڑ جائے تاکہ اس کے لیے آئندہ چل کر عادتاً جسمانی طور پر سخت نہ ہو. لیکن اصل چیز جو ہم نے محکم کرنی ہے وہ کیا ہے؟ عقائد. اب ہمارے ہاں کامن تصور کیا ہے؟ کامن تصور یہ ہے کہ عقائد جو بڑا ہوگا تو سیکھ لے گا. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ عقائد کوئی بہت بھاری چیز ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو عقائد سکھا دیے تو پتہ نہیں یہ پڑھائی وغیرہ سب ختم ہو جائے گی. واقعاً مجھے حیرت ہوتی، ہمارا بچہ 8th 9th میٹرک میں جس طرح کی ریاضی پڑھ رہا ہوتا ہے نا، عقائد اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور جو ریاضی وہ پڑھتا ہے وہ ساری زندگی اس کے کام نہیں آتی، ساری زندگی. a+b² کا فارمولا اکثر کو یاد ہوگا ابھی تو، اور بہت سارے بھول چکے ہوں گے کہ a+b² کا جواب کیا تھا. کیوں؟ ساری زندگی کہیں کام نہیں آتا، کام نہیں آتا الگ. جو لوگ ریاضی میں PhD بھی کر چکے ہیں نا، ان کو بھی آج تک نہیں پتا کہ یہ a+b² کا معنی کیا ہے. کسی نے بتا دیا ہم رٹا لگائے جا رہے ہیں، کہاں کیا کام آئے گا، کس کام آئے گا، کچھ پتا نہیں، آنکھیں بند کر کے بس سیکھے جا رہے ہیں. کام آئے گا نہیں آئے گا کچھ نہیں پتا. عقائد کتنے ضروری ہیں؟ عقائد اتنے ضروری ہیں کہ قبر میں اترتے ہی آپ سے کوئی میٹرک کا امتحان نہیں لے گا، انٹر کا نہیں لے گا، PhD کا نہیں لے گا، کوئی امتحان آپ سے نہیں لے گا. کس کا پوچھے گا؟ عقائد، جو ہم چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ دیتے ہیں کہ جی بڑا ہو کے، اب جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا میٹرک کر رہا ہوتا ہے، تو میٹرک تو آپ کو پتا ہے بہت ضروری ہے. اگر میٹرک نہیں کیا بےچارے نے تو ساری زندگی در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا. پھر انٹر آ جاتا ہے، پھر وہ یونیورسٹی چلا جاتا ہے، پھر وہ جاب کرنے لگتا ہے، پھر بیوی بچے ہو جاتے ہیں، تو اسے کب یاد آتا ہے؟ جب وہ خود ریٹائر ہوتا ہے. اکثر لوگوں کو عقائد کب یاد آتے ہیں؟ جب وہ خود ریٹائر ہوتا ہے. جبکہ عقائد کا جو امتحان ہے وہ واجب ضرور ہوگا. اچھا، کون لے گا؟ منکر نکیر. کہاں لیں گے؟ قبر میں. یہ سب آپ نے سنا ہوا، لیکن میں آج آپ کو ایک عجیب سی بات بتا رہا ہوں کہ ایک منکر نکیر تو قبر میں آئیں گے، ایک اس سے پہلے آتے ہیں. وہ جو پہلے آتے ہیں منکر نکیر، وہ کون ہوتے ہیں اور کہاں آتے ہیں؟ وہ میرے اور آپ کی زندگی میں آتے ہیں. کس شکل میں آتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے بچوں کی شکل میں آتے ہیں. اب مسئلہ ہے نا، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں بھائی اپنے بچوں کو مدرسے بھیجو یا عقائد پڑھواؤ، مولانا کے پاس بھیجو. آپ کہتے ہیں نہیں بھیا، یہ میٹرک کرنا ہے، اس میں انٹر کرنا ہے، یہ اسکول جائے گا، اگر اسکول ہوم ورک نہیں کیا تو یہ تو جاہل رہ جائے گا، نہیں بھیجتے آپ. لیکن خود بھی اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ پڑھانے کا شوق ہوتا ہے نا ہمیں. ذرا سا بچے نے بولا، ابھی بےچارے کے منہ سے ماما بابا اما ابو نہیں نکلا ہوتا، ہم اس کو سکھانا شروع کرتے تھے، کہو بیٹے اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. اب وہ جیسا بھی یاد کر لیتا ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ جب اللہ کا نام یاد کر لیتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمان ہو گیا پکا، بھی ہے اب یہ کہیں نہیں جائے گا. اللہ پر بھی احسان کر دیا ہم نے، اس کو اللہ کا نام سکھا دیا. اللہ کون کیا ہے نہ ہمیں پتہ نہ اسے، اور بڑے ہم شوق میں اپنے بچوں کو عقائد سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور جہاں بچوں نے سوال کرنا شروع کیے وہیں سے مسائل شروع. اب یہ بچے جب اس وقت ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ منکر و نکیر ہیں جو زندگی میں آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ کو ٹیسٹ پیپر, میٹرک کی پری بورڈ ایگزامینیشن ہوتے ہیں نا, بچوں کو پری بورڈ ایگزامینیشن کراتے ہیں تاکہ امتحان کے ماحول سے آشنا ہو جاؤ, پیپر کیسا آنا ہے, ٹائم کتنا ہونا ہے, ایک آمادگی ہو جائے. اللہ نے پری قبر ایگزامینیشن رکھا ہوا ہے, قبر میں تو ہونا ہی ہے نا, پری قبر قبر سے پہلے کا ایگزامینیشن ہے, بچوں کی صورت میں ہوتا ہے. بھائی یہ یاد رکھیے گا, جو آدمی اپنے بچے کو نہ سمجھا سکے خدا کیا ہے, کیسا ہے, کہاں ہے, وہ قبر میں منکر و نکیر کو نہیں سمجھا سکتا کہ خدا کیا ہے. جو اپنے بچے کو عقیدہ نہ سمجھا سکے وہ قبر میں آنے والے منکر و نکیر کے جواب نہیں دے سکے گا. اب ہوتا کیا ہے, جب بچے ہم سے سوال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بیٹے اللہ, وہ کہتے ہیں کون ہے اللہ. اب جیسے وہ پوچھتا ہے کون ہے, کہاں ہے, تو ہمارا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے کہاں ہے اللہ. اب ہم کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے, وہ کہتا ہے بہت بڑا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دینا. آپ کہتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتا لیکن وہ ہر جگہ ہے, وہ کہتا ہے ہر جگہ ہے, میرے آگے بھی یہاں ہے, پیچھے بھی یہاں ہے, میرے اندر بھی ہے. اب ہم پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب کس کو کیا کہیں, پھر ہم اس کو غلط عقائد کنوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک غلط عقیدہ کیا, اللہ آسمان پر ہے. اب بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ تو پہلے تو نیچے کہہ رہے تھے, ابا کہہ رہے تھے بہت بڑا ہے, ادھر ادھر ہے, اب کہہ رہے ہیں آسمان پر ہے. جب نیچے نہیں ملتا تو اس کو آسمان پر بھیج دیتے ہیں, اور جب اس کو آسمان پر بھیجتے ہیں تو ساری زندگی نیچے نہیں ملتا. اللہ یہ کامن مسئلہ ہے عزیزان من, کامن مسئلہ ہے ہمارا. ہمارے بچوں کو کسی کو ان میں سے پوچھ لو کہاں ہے اللہ, وہ کہے اوپر, وہ جو آپ نے اوپر چھڑوا دیا پھر وہ ساری زندگی نیچے نہیں آ پاتا. اب جو ہم صفات بچوں کو بتاتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں, ہمارے پاس جواب نہیں ہے, ہم اپنے بچوں کا عقیدہ غلط کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو ایک خوفناک مرحلہ ہے. بجائے اس کے کہ اپنا عقیدہ ٹھیک کریں, بھائی اگر آپ کے بچے نے آپ سے پوچھا اور آپ جواب نہیں دے سکے, اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں خود اپنا عقیدہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ اگر مجھے یہ بات نہیں پتا کہ خدا کون ہے اور کہاں ہے تو میں خود کہاں ہوں, میں کہاں کھڑا ہوں, میری کیا حیثیت ہے, میں کیا چیز ہوں, پھر میں کیسا مسلمان ہوں جسے یہ نہیں پتا کہ خدا کہاں ہے, کون ہے, نظر کیوں نہیں آتا, اگر طاقتور ہے تو فلا فلا کام کیوں نہیں کرتا. اب یہ کچھ ہو سکتا ہے فلسفے کی بحثیں بھی ہوں زیدان احمد, لیکن کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس سے زیادہ خطرناک بات کیا کرتے ہیں, ویسے تو شوق ہوتا ہے اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کا, لیکن آفس سے آنے کے بعد اب بچہ پوچھ رہا ہے ادھر ادھر چار پانچ سوال, جب ہم نے دیکھا کہ اب ہم جواب نہیں دے سکتے, ایک تھپڑ لگا دیا. یہ تھپڑ اس کے دل میں خدا اور دین کی دشمنی کا بیج بوئے گا, یہ ہم کبھی نہیں سوچتے. پھر جب ہمارے گھر میں دشمن خدا پیدا ہوتا ہے تو ہم ادھر ادھر تلاش کر ہوتے ہیں باہر کہ میرے بچے کو کس نے بہایا. آپ راہ راست پہ لائے کب تھے, کب آپ نے سمجھایا تھا اپنے بچے کو. لہذا عزیزان من, اگر خود ابھی بھی سب کے لیے کہہ رہا ہوں, اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی, اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر سے پہلے یہ دیکھے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں, اگر میں پانچ یا چھ سال کے بچے کو مطمئن نہیں کر سکتا تو قبر میں منکر و نکیر کو مطمئن نہیں کر سکوں گا. اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ اس دنیا میں تو آپ تھپڑ لگا کے بچے کو بھگا سکتے ہیں, قبر میں ہنٹر جو ہے وہ منکر نکیر کے ہاتھ میں ہوگا, اور اگر جواب ہم نہیں دے سکے تو اس وقت تک چلے گا جب تک ہمارے زبان سے صحیح جواب جاری نہیں ہوگا, اور مولا بھی اس کے بعد آئیں گے جب آپ جواب صحیح دے دیں گے. تو جواب صحیح دیں گے تو ایمان کنفرم ہوگا نا, تو جب تک ایمان کنفرم نہیں ہوگا اس وقت تک مولا ان چیزوں کو ہلکا مت لیں عزیزان من. یہ جو شعرا نے ایک تصویر کھینچ دی ہے کہ آپ قبر میں پہنچے نہیں ہوں گے, حضرت علی کھڑے ہوں گے, وہ مومن اس کے لیے ہے جو کم از کم اپنے بچوں کو عقیدہ صحیح بتا سکتا ہو، جس کا اپنی زندگی میں عقیدہ کلیئر ہو. امتحان کون ہے؟ میں نے بتا دیا. اب حل کیا ہے؟ حل بہت آسان ہے. اگر خدا نہ خواستہ، دیکھیے چند ایک حالتیں ہیں، عین ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ مجھے ہاں پتہ ہے لیکن میں بچے کو بتا نہیں سکتا، تو کسی اور سے رجوع کریں، علماء کے پاس لے جائیں. میں بتا سکتا ہوں لیکن سخت بات ہے، بتا دیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صحیح بات بتائیں. آپ صحیح بات بچے کو بتائیں گے، دو میں سے ایک بات ہوگی، اس کو سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا. اگر آ گیا تو سبحان اللہ، نہیں آیا تو بھی کم از کم بچے کو یہ بات ضرور سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میری بات کا جواب ہے جو مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن یہ بات اس کو غلط عقیدہ ٹرانسفر کرنے یا مارنے پیٹنے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. اور سب سے افضل یہ ہے کہ اگر آپ کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا تو اپنا بھی کلیئر کریں مائنڈ، اور اپنے بچوں کے لیے بھی علماء سے، کتابوں سے رجوع کریں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ کس عمر کے بچے کو کن مثالوں اور باتوں کے ذریعے سے خدا کو سمجھایا جا سکتا ہے. بس آخری بات یہ بھی عرض کر دوں کہ تمام عقائد میں سے دو عقیدے ایسے ہیں جو بچوں کو سمجھانے مشکل ہوتے ہیں. نبوت سمجھ میں آ جاتی ہے ان کو، امامت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. جو چیز بچوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، ایک خدا یعنی توحید اور دوسرا قیامت. لیکن یہ دو وہ اساسی عقیدے ہیں کہ اگر کسی نوجوان کو بالغ ہونے سے پہلے توحید سمجھ میں آئی بھی ہو اور قیامت سمجھ میں آئی بھی ہو تو اس کے اندر امارگی کی کیفیت کبھی پیدا نہیں ہوتی. جس کو یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی پھر وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا. لہذا اگر میرے بچے کا بالغ ہونے سے پہلے عقیدہ صحیح ہو، اور زیادہ وقت نہیں چاہیے عزیزان من، یہ کوئی 8 یا 10 کلاسیں نہیں پڑھنی اس نے، بعض اوقات چند سیشنز ہوتے ہیں، صرف چند باتیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کچھ چیزیں جو آپ کے بچے کو پتہ ہونی چاہیے. اور پتہ چلنے کے بعد کوئی بہت لمبا فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی میٹرک تک کی پڑھائی نہیں ہے، کچھ باتیں ہیں. اور اصل بات کیا ہے؟ خود آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. آپ کو کلیئر ہوں گی، آپ اس کو ہر مرحلے پہ جواب دے کر کلیئر کر سکتے ہیں. لیکن اگر کلیئر ہوگا مائنڈ اس کا، اس کو پتہ ہوگا کہ خدا، توحید کیا ہے، قیامت کیا ہے، کبھی بھی انحراف کی طرف نہیں جائے گا. لہذا ہمارے اپنے اندر جو نفس میں بغاوت پیدا ہوتی ہے اور وہ بغاوت ہمیں خدا کی دشمنی کی طرف لے کر جاتی ہے، اس کا بنیادی طور پر بیج ہم نے خود بویا ہوتا ہے. عام زندگی میں بھی چونکہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں عقائد اور معارف کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی، ابھی بھی نہیں ہے. نوجوانوں سے بنارس کیا، نوجوانوں سے پوچھو کوئی میٹرک کر رہا ہے، کوئی انٹر کر رہا ہے، پھر وہ یونیورسٹی میں ہے، پھر جن بڑوں سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم جاب کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بچے ہیں. میں نے عرض کیا کہ دین کب یاد آتا ہے؟ قبر سے. اور ماشاءاللہ کیپٹلسٹ جو نظام ہے اس نے ریٹائرمنٹ سے پہلے ایسا کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ جو تھوڑا بہت اللہ یاد بھی ہوتا ہے، ریٹائرمنٹ تک وہ بھی فارغ ہو چکا ہوتا ہے. لہذا عزیزانِ من، ان چیزوں پہ غور کریں. اور خود نفس ہمارا، اگر ہم نے اپنے نفس کو صحیح معنی میں خدا اور قیامت، یہ دو عقیدے یاد رکھے گا، یہ بہت امپورٹنٹ، توحید اور قیامت، ان دو عقیدوں کو اپنے کلیئر کر لیا، بہت ساری چیزیں بعد میں خود بخود حل ہو جاتی ہیں. اگر اولاد تربیت یافتہ نہ ہو انسان کو خدا کے راستے سے ہٹا دیتی، اور اگر اولاد تربیت یافتہ ہو تو قربانی کے لیے آمادہ رہتی ہے. خدا کی محبت حقیقتاً دل میں ہو، امام حسین تو بچوں کو قربان کر ہی رہے ہیں، لیکن خیمے کے پردے کے پیچھے ان خواتین کا تصور کریں کہ جنہوں نے ماں ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو اتنی آسانی سے دین کے راستے پر قربان کر دیا. خدا کی محبت اگر دل میں آ جائے تو انسان کچھ بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا، حتیٰ اپنی آبرو بھی خدا کے لیے قربان کرنے سے دریغ نہیں. لیکن آبرو کے مرحلے کا جو امتحان میرے مولا سجاد نے دیا، معصومین کی تاریخ میں نہ کبھی کسی نے اس سے پہلے دیا
اور نہ اس کے بعد ممکن ہو سکتا. حیرت کی بات ہے واقعہ. نبی کی بیٹیوں کو سر پر رہنا لے کر کوفہ و شام کے بازاروں میں چلے, اور شام کا ایسا غم ہے قلب میں کہ کسی نے جب سوال کیا کہا مولا سب سے زیادہ ظلم آپ پر کہاں پر ہوئے, تو شام کا نام لے کر روتے رہے. تین مرتبہ الشام الشام دہرایا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا شام میں آپ کو کیوں زیادہ محسوس ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ شام میں ہمیں باغی کہہ کر لایا گیا, وہاں لوگ ہمیں پہچانتے نہیں تھے. جس گلی جس محلے جس کوچے سے گزرے کوئی ہمارے اوپر پتھر پھینکتا تھا, کوئی ہمارے اوپر کھولتا ہوا پانی پھینکتا تھا, کوئی ہمارے اوپر آگ پھینکتا تھا. آگ کا شعلہ آ کر میرے امامے پر گرا, میرے امامے کو جلاتا ہوا میرے سر کو جلاتا رہا, لیکن میرے ہاتھ بندھے تھے, میں اپنے سر سے آگ کو ہٹا نہ سکتا. اتنا رش ہے شام میں, اتنا اجتہام ہے شام میں کہ اہل بیت کے لیے جو سفر چند منٹوں کا ہو سکتا تھا وہ چند گھنٹوں کا ہو جاتا تھا. خدا جانے سید سجاد کھڑے کھڑے پیروں میں ورم آ گیا ہے, لیکن بازار میں سر جھکائے کھڑے ہیں. پیغمبر کے صحابی سہیل ساعدی فرماتے ہیں کہ میں انہی ایام میں جب شام پہنچا تو میں نے دیکھا کہ شام کو اتنا تزئین کیا گیا, اتنی آرائش کی گئی ہے, اتنا سجایا گیا ہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید شام والوں کی کوئی عید ہے. میں نے وہاں کے لوگوں کو کسی سے پوچھا کہ شام والوں کی کون سی عید ہے جس سے ہم عرب والے واقف نہیں ہیں. اس نے کہا کہ کچھ لوگوں نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی تھی, ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کے بچوں کو اسیر کر کے لایا گیا ہے, اس خوشی کے اندر یہ سارا جشن ہے. سہیل کہتے ہیں میں بازار نہیں جانا چاہتا تھا لیکن میرا ضروری کام وہیں پر تھا. جب بازار مرکزی میں پہنچا تو دیکھا اتنا اجتہام اور اتنا رش ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا رش نہیں دیکھا. کہا جب میں کنار پر جانا چاہتا تھا لیکن ایک دھکا مجھے لگا اور میں رش کے ساتھ ہوتا ہوا قافلے کے بالکل نزدیک پہنچ گیا. کہ اب جو میں نے قافلے کے نزدیک پہنچ کر دیکھا, دیکھا کہ ایک بیمار ہے جس کے گلے میں توک ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑیاں ہیں. میں نے نزدیک پہنچ کر اس سے سوال کیا, سلام کیا, اور سلام کر کے میں نے جاننا چاہا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں. کہا بھی میں نے سلام ہی کیا تھا, اس نے ایک مرتبہ حسرت بری نگاہ ڈال کر مجھ پر پوچھا, مجھ سے پوچھا, کہنے لگا بھائی تو کون ہے؟ ابھی تک ہمیں صرف دشنام ملے ہیں, تو کون ہے جو دیار خیر میں ہم پر سلام بھیج رہا ہے؟ کہا میں نبی کا صحابی ہوں, سہیل ساعدی نام ہے میرا, آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے تعلق ہے؟ فرمایا ہم مدینے سے تعلق رکھتے ہیں. سہیل کہتا ہے میں مدینے کا نام سن کر چونک گیا. میں نے کہا مدینہ تو نبی, ارے میں تو خود مدینہ کا رہنے والا ہوں, آپ کون ہیں, کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ فرمایا ہمارا تعلق بنی ہاشم سے ہے, وہ بنی ہاشم کا نام سننا تھا. سہیل تڑپ کر رہ گیا, کہتا ہے میں تو سارے بنی ہاشم کو جانتا ہوں. امام نے ایک مرتبہ سر اٹھا کر سہیل کی طرف دیکھا, کہا سہیل ذرا غور سے دیکھ, میں علی ابن حسین. اور سہیل کہتا ہے اب جو میں نے دیکھا تو میں تڑپ کر رہ گیا, امامہ اتار کر زمین پر پھینکا, اپنا سر پیٹنے لگا, کہنے لگا مولا یہ کیسے ہو گیا؟ سہیل کہتا بھی میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ اونٹوں پر کون سوار ہے. امام نے مجھے روک کر کہا سہیل خبردار, اپنی آنکھوں کو نیچے رکھ رہا, یہ جو اونٹوں پر بیٹھے ہیں یہ رسول کے گھر والے ہیں, یہ رسول کی بیٹیاں ہیں, یہ رسول کی عزت ہے. اپنی نگاہوں کو جھکا کر رہے. سہیل کہتا میں مولا یہ سب کیسے ہو گیا, مولا مجھے کوئی خدمت کا موقع دے. امام کہتے ہیں سہیل اگر کچھ کر سکتا ہے تو کچھ چادروں کا انتظام کر دے, یہ رسول کی بیٹیاں ہیں. سہیل کہتا ہے میں دوڑ کر گیا, کچھ چادریں خرید کر لا کر میں نے اہل بیت میں تقسیم کی. کہا ابھی بیویوں نے چادروں کو سر پر نہیں رکھا تھا, کچھ نئے سے آگے بڑھے, بیویوں کے سروں سے رداؤں کو اتار دیا گیا.
کہتا میں نے آگے پھر کہا, میں نے کہا مولا یہ چادریں نہیں دینے دے رہے, کوئی اور فرمائش. امام کہتے ہیں سہیل ان سر والوں سے کہے کہ یہ ذرا سا اپنے آپ کو اونٹ سے دور کر لے. میں نے کہا مولا اس سے کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا سہیل کچھ تو نگاہیں بٹیں گی, کچھ سروں کا مشاہدہ کریں گے, سروں کو مشاہدہ کرے گی, اونٹوں سے دور ہو جائے گی. وہ کہتا ہے میں اس شخص کے پاس آیا جس نے سر حسین اٹھایا ہوا تھا, میں نے بڑی منتیں کی, اس کو پیسے دینا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا. کہا میں ابھی اسی حالت میں تھا کہ کیا کروں, اتنے میں میں نے دیکھا تھوڑی دور ایک چھجا تھا جس پر چار یہودی عورتیں بیٹھی تھیں, بوڑھی تھیں, ان کے ان کی دامن کے اندر پتھر تھے, وہ امام حسین کے سر کو مارنا چاہتی تھی لیکن پتھر حسین علیہ السلام کے سر تک نہیں پہنچ رہا تھا. انہوں نے اس سر والے کو بہت بلانا چاہا, جب وہ نزدیک نہیں آیا تو ان میں سے ایک ملعونہ نے اپنے گلے سے بڑا قیمتی ہار اتارا, اتار کر اس سر والے کو دکھا کر چھجے کے پاس زمین پر پھینک دیا. وہ سر والا جب ہار اٹھانے کے لیے چھجے کے نزدیک آیا تو انہوں نے ہاں پتھر اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں تیار رکھے. جیسے ہی امام کا سر نزدیک آیا انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے. سہیل کہتا ہے میں نے دیکھا ایک پتھر آ کر امام کی پیشانی پر لگا, امام کی پیشانی سے خون جاری ہوا. سہیل کہتا ہے میں یہ منظر دیکھ کر برداشت نہ کر سکا, ایک مرتبہ میں نے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بدعا کر کے کہا پروردگار میں تیرے نبی کا صحابی ہوں, اگر میری کوئی عزت تیری بارگاہ میں ہے اے ان ملعونہ عورتوں کو واصل جہنم کر دے. کبھی میری دعا کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے, چھجا ایک مرتبہ ہلا, ہل کر زمین پر گرا, چاروں واصل جہنم ہو گئے. کبھی میں یہ منظر دیکھ رہا تھا, امام ایک مرتبہ میرے نزدیک آئے, آ کر مجھ سے کہا سہیل تو ایک پتھر کی ضربت برداشت نہ کر سکا, ارے میں نے علی اکبر کے سینے میں مرجی قاسم کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا, علی اصغر کے تیر دیکھا, ارے عباس کے بازو کٹتے دیکھے, ارے میں نے اپنے بابا کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے, ارے میں نے بیویوں کی رداؤں کو اجڑتے ہوئے دیکھا, لیکن آل محمد نے بدعا نہیں.
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بار لها ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ مقبول منظور فرما. بحق زهرا وابيها وبعلها وبنيها منتقم کربلا, منتقم اسیران کربلا, منتقم زهرا, امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زبور میں تعجیل فرما. عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما, بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما, خصوصاً شیخ ابراہیم زکزاکی اور ان کی اہلیہ کو رہائی عنایت فرما. بار الہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار, کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو, پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما, بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت, حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.